فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. سورة الاعراف کا مطالعہ جاری ہے اور 21 رکوع کا مطالعہ الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے. آج 22 رکوع کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. جیسے کہ سورة الاعراف کے آغاز میں ایک بات یہ بھی بیان کی گئی تھی کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایام اور واقعات کا ذکر کیا ہے. ازل کا بیان بھی ہے جس میں سے ایک واقعہ سیدنا آدم علیہ السلام کے حوالے سے جو شروع میں آ چکا. اسی ازل میں سارے انسانوں کی روحوں کا تخلیق کیا جانا بھی شامل ہے جس کا ذکر ابھی آئے گا. ابد کے حالات بھی ہیں وہ ہم پڑھ چکے. اصحاب النار آگ والوں کا بیان، اصحاب الجنہ جنت والوں کا بیان، اصحاب الاعراف درمیان والوں کا بیان، یہ تفصیلات پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. ابد کے حالات کا بیان، پھر دنیا کے بڑے بڑے ایام، قوموں کے حالات اور ان کی تباہی کا معاملہ، یہ ذکر بھی تفصیلاً آ چکا ہے. تو انہی بڑے بڑے ایام اور واقعات کے بیان کے ضمن میں اب ازل میں جو ایک معاملہ پیش آیا، جب سارے انسانوں کی روحوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا اور اپنے رب ہونے کا اقرار سارے انسانوں سے اللہ سبحانہ وتعالی نے کرا لیا تھا، اس کی طرف اشارہ ہے. آیت نمبر 172 سے یہ مطالعہ شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالی نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. اور یاد کرو جو تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو پیدا کیا اور خود ان کو ان کی جانوں پر گواہ بنایا. اولاد آدم کی پشت سے مراد نسل در نسل جتنی انسانیت سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہونی تھی سب کو پیدا فرمایا. اور احادیث میں ذکر ہے کہ وہ ارواح کی شکل تھی اور بڑے بڑے گروہوں کی شکل میں وہ ارواح وہاں پر موجود تھی. اور ان سب ارواح، یعنی روح کی جمع ارواح، ان ساری روحوں کو پیدا کر کے اللہ نے خود ان کی اپنی جانوں پر یہ گواہ بنا دیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. قالوا بلا، ان سب نے، ترجمہ تو یہ ہوگا یا ہم سب نے، یہ ترجمانی ہوگی، سارے انسانوں نے یہ اقرار کیا. بلا کیوں نہیں، شہیدنا، ہم گواہ. یہ گواہی اللہ نے کیوں لی؟ فرمایا کہ اَن تقول یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین، کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے کہ اللہ تو ہمارا رب ہے اور تیری بات بھی ہم نے ماننی تھی. یہ جھوٹا کوئی ایکسکیوز پیش نہ کر دے، معذرت پیش نہ کر دے تو اللہ اس ازل کے موقع پر یہ گواہی لے لی. یہ واقعہ کب کا ہے سائنس ہمیں نہیں بتا سکتی، اس کی اپنی حدود اور قیود اور لمیٹیشنز ہیں. یہ سائنس کے مشاہدے اور ریسرچ اور تحقیق سے بڑھ کر ایک شے ہے اور یہی وہ اس دور کا ایک بہت بڑا مارکہ جو ہر دور میں جاری رہا، لیکن آج اس سائنس کی چکا چوند اور مٹیریلزم مادہ پرستی کا دورہ بہت زیادہ ہے، فتنے بڑھ چڑھ کر ہمارے سامنے آ چکے ہیں. تو اس دور میں اس معرکی کی اہمیت اور اجاگر ہوتی ہے کہ ایک طرف فقط جسم ہی جسم ہے اور اسی پر توجہ ہے اور اسی کے آرام اور راحت یا مشکلات اور مسائل پر گفتگو ہوتی ہے، لیکن اس جسم میں جو روح ہے ربانی میں سے کچھ پھونکا گیا، یعنی روح، اس پر انسان کی توجہ بالکل بھی نہیں. یہ ہے وہ معرکہ روحانیت اور مادیت کا، ایمان یا مادیت کا، جو آج اپنی آب و تاب کے ساتھ اس معاشرے کے اندر موجود ہے. اللہ کا کلام قرآن ہمارا اس پر ایمان ہے، ہمارے لیے سمجھنا مشکل نہیں الحمدللہ کہ ہمارا ایمان ہے، اس قرآن کی آیتوں میں خود لکھا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، دو الفاظ میں. اللہ سے بڑھ کر قول کس کا بہتر ہوگا، اللہ سے بڑھ کر بات کس کی سچی اور بہتر ہوگی. تو ایک مسلمان کی حیثیت میں یہ ماننا تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ جو کہہ دیا باری تعالیٰ نے قرآن میں اور ساتھ ہی اس کے رسول نے صحیح احادیث میں، اس پر ہمارا ایمان ہے. لیکن کیا کیجئے کہ آج کا یہ مسلمان بھی اس دنیا ہی میں رہ رہا ہے جس پر جو غالب تہذیب اس وقت موجود ہے وہ دجل یا دجال کے دھوکے فریب کا شکار ہے اور ماتا پرستی کی انتہا کا شکار ہے. تو چاروں لاچار آج کا مسلمان بھی کم و بیش جب اس دجالی اور ماتا پرستانہ سوچ پر مبنی تہذیب کے زیر اثر رہ رہا ہے تو اس کی نگاہوں سے بھی انسان کا یہ جو شرف ہے، اس کی یہ جو عظمت کا پہلو ہے کہ رب کائنات نے اپنی روح میں سے کچھ انسان کے اندر پھونکا، یہ شرف آج اس مسلمان کی نگاہوں سے بھی دور ہو گیا. اور آج ہماری تہذیب کے پروردہ لوگ بھی یا ہمارے معاشرے کے پروردہ لوگ جو چاروں نہ چار اس مغربی تہذیب کے اثرات پہلے ہی پرورش پاتے رہے ہیں اور پا رہے ہیں، وہ بھی کبھی کبھار کہہ دیا کرتے ہیں صاحب یہ اصل تو مسئلہ جسم کا تو ہی ہے، اصل تو یہ ہمارے مسائل ہیں، کھانے کو نہیں مل رہا، پینے کو نہیں مل رہا، لباس نہیں مل رہا، یہی مسئلے تھا جس کو کبھی نعرہ لگایا کہ روزی کپڑا اور مکان، کوئی اضافہ حاضر اس میں اور کر دیے گئے جدید دور کے اعتبار سے. سوال یہ کہ کیا انسان میرا حیوان ہے؟ روٹی کا مسئلہ تو حیوان کا بھی ہے، ہاں کپڑے کا نہیں، گھر کا مسئلہ اس کا بھی ہے اور اس پر بھی تاری ہوتا ہے، راحت اس کو بھی چاہیے. تو اگر وہی سارے معاملات جو حیوانات میں ہیں انسان بھی اپنے آپ کو اسی تک محدود کر لے تو یہ تو میری اللہ کی ناشکری اور اپنے شرف انسانیت سے گر کر پستی کی طرف چلے جانے کا نام. یہی بات قرآن نے کہی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین تقویم میں، اندازے میں، صورت میں، شکل میں پیدا کیا. الذی خلقك فسواك فعدلك فی ای صورة ما شاء رکبك، بہترین شکل میں. لیکن ثم وردناه اسفل سافلین، پھر اس کو ہم نے لوٹا دیا اسفل ترین شے کی طرف، پستی کی انتہا کی طرف. وہ کیا ہے؟ جب انسان اپنے اندر پھونکی گئی اللہ کی طرف سے اس روح کا انکار کر ڈالے یا اس کا اقرار نہ کرے یا اس کے تقاضوں کا اقرار نہ کرے اور ان روحانی تقاضوں پر عمل کرنے کی کوشش نہ کرے تو اب وہ شرف انسانیت سے گر کر حیوانات سے بدتر ہو گیا. یاد ابھی بات آئے گی آگے چلتے، حیوانات سے بدتر میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے الفاظ ابھی اسی رکو میں آگے چل کر آ رہا. تو یہ ہے وہ مسئلہ کہ آج انسانیت کا جو شرف روح ربانی میں سے کچھ پھونکے جانے کی بنیاد پر تھا وہ شرف انسان کی نگاہوں سے دور ہو گیا. یوں انسان بھی نیری حیوانی سطح پر زندگی بسر کرنے پر اتر آیا اور اس سے بدترین شکل میں یا اس سے بدترین بستی کے اندر چلا گیا. اللہ کی کتاب ہمیں بتا رہی کہ ہمارا اوریجن، ہمارا آغاز تو بہت پرانا ہے، سائنس نے ویریفائی نہیں کیا، وہ بیچاری شاید کر بھی نہ سکے، یہ غیب کے امور ہیں. اس کی ایک حد ہے سائنس کی لمیٹیشن، اس کا آغاز اختتام مشاہدات کے اوپر جو ان آنکھوں سے مشاہدہ ہو، جو ان پانچ حواس سے خمسہ فائیو سینسز سے حاصل ہو یا انسان کو اپنے ایکسپیرینس تجربات کی بنیاد پر حاصل ہو، سائنس بیچاری کی لمیٹیشن اتنی ہے. ہمارا ایمان کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب سے، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ان سین پر ان کا بلیف ہوتا ہے. یہی تو سارا معاملہ ہے ایمان اور ماتیت کا، ماتیت یا سائنٹیفک ریسرچ کی ترقی. اچھا جی سائنس کی ترقی سے جو خیر ہمیں ملا تو اس کی نفی نہیں کر رہا ہوں، کہیں بات دوسری طرف نہ نکل جائے، لیکن اس بیچارے کی لمیٹیشن ہے، وہ ہمیں نہیں بتا سکے گی کہ جنت کیا ہے، وہ ہمیں نہیں بتا سکے گی جہنم کیا ہے، وہ ہمیں نہیں بتا سکے گی منکر نکیر کون ہے، وہ ہمیں نہیں بتا سکے گی کہ کلام القاتبین کیا ہے، وہ ہمیں نہیں بتا سکے گی شیطان کون ہے، وہ ہمیں نہیں بتا سکے گی کہ فرشتے کون ہیں. وہ تو محمد رسول اللہ نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے مانا، یہی ایمان کی اصل بنیاد ہے. ورنہ کیا سائنس سے ثابت کیا کہ آدم پہلے انسان تھے؟ سائنس سے روح کو ثابت کیا، سائنس سے فرشتوں کو ثابت کیا، جنات کو ثابت کیا، شیطان کو ثابت کیا؟ نہیں. کیوں مانتے؟ محمد رسول اللہ نے کہا اس لیے مانتے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہاں سے ایمان شروع ہوتا ہے، جہاں سائنس کی حدیں ختم ہو وہاں سے ہمارا ایمان شروع ہوتا ہے. الذین یؤمنون بالغیب, یہ ہے مارکہ سن ایمان اور مادیت کا, ظاہر پرستی اور حق پرستی کا, اور وہ حق ہمیں ملا اس کتاب و سنت کی روشنی میں. وہ باری تعالیٰ کہہ رہے کہ پیدا تو کیا تھا اور کیا اقرار لیا, الست بربکم, میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں. اس وقت بھی اللہ ہمارا رب تھا. رب کسے کہتے ہیں؟ پرورش دینے والے کو, پالنے والے کو, ابتدا سے لے کے انتہا تک پہنچانے والے کو. یہی وجہ ہے عالم ظاہری کے اعتبار سے ہماری پرورش ماں باپ نے کی, ان کے لیے رب کا لفظ آیا, رب بیانی کا لفظ آیا. جو دعا سکھائی گئی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 24 میں ماں باپ کے لیے, ربی, رب سے بکار, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے میرے رب ان دونوں پر ہم فرما جیسے کہ رب بیانی, جبکہ میں چھوٹا تھا تو انہوں نے میری ربوبیت کی تھی, میری پرورش کی. تو عالم ظاہر میں تو ماں باپ کر رہے ہیں, لیکن عالم حقیقت میں رب العالمین تو اللہ ہے. ابتدا سے لے کے انتہا تک پروان چڑھانے والا اللہ کی ذات کیا ہے؟ اس وقت بھی کہا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں, ہم نے کہا کہ تو ہمارا رب ہے. اس وقت بھی وہ ہماری کیا پرورش کر رہا تھا, کیا ہماری کفالت کر رہا تھا, کیا ہماری ضروریات پوری کر رہا تھا, ہمیں اندازہ نہیں. آج بھی وہ ہمارا رب ہے, الحمدللہ رب العالمین. ابتدا سے لے کے وہ ازل, انتہا تک جو بھی ابد ہے وہ ہے ہمارا رب, ہماری ایک ایک ضرورت کی کفالت کرنے والا, پورا کرنے والا. یہ اقرار اللہ نے کرا ہے. اب بہت آسانی سے سوال ہم فوراً پوچھیں گے, ہمیں تو یاد نہیں, بہت آسانی سے. اور بہت آسانی سے جواب یہ ہوگا کہ کسی واقعے کا یاد نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ واقعہ پیش نہ آیا. ہم اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب مسجد میں, ہمیں یاد ہے کہ ہم اپنی ماں کے بطن میں 8-9 مہینے گزار کر آئے, کسی کو یاد ہے؟ تو ایک بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے یاد ہے سب, میں اتنا سب نطفہ تھا, پھر علقہ ہوا, پھر مدغہ ہوا, پھر ہڈیاں بنی, پھر گوشت چڑھا, پہلا ہفتہ, دوسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, آٹھواں ہفتہ, یاد ہے کسی کو؟ نہیں. تو یہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ تو یاد نہ ہونا دلیل نہیں اس بات کی کہ واقعہ پیش نہ آیا ہو. ہاں ہمارے تعارف شعور میں اللہ کا تعارف موجود ہے. کبھی اس کائنات کا غور فکر, قرآن دعوت دیتا ہے غور کرو کہ یہ کائنات خود بخود پیدا ہو سکتی ہے؟ نہیں. کبھی رسولوں کو اس نے بھیجا یاد دہانی کرانے کے لیے, کبھی کتابیں عطا فرما دی یاد دہانی کے لیے, کبھی اہل ایمان میں سے کچھ لوگوں کو کھڑا کیا جو حق کی دعوت دیں گے, خیر کی دعوت دیں گے. تو یہ بھولا ہوا سبق انسان کو یاد آئے گا ان شاء اللہ تعالی. اس بات کا اللہ نے اقرار کیا, اور جب رب ہونے کا اقرار کرایا تبھی عبادت کا مطالبہ کیا. رب کون؟ جو ہمارا مالک بھی ہے, خالق بھی ہے, رازق بھی ہے, محافظ بھی ہے. پیدا اس نے کیا, ملکیت اس کی ہے, رزق بھی وہ دیتا ہے, اور ہماری حفاظت بھی وہی کرتا ہے. اسی بنیاد پر وہ مطالبہ کرتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے, اس کا حق ہے کہ وہ کرے, اور ہمارا کون سے کم کرے. چنانچہ قرآن میں سورہ قریش ہم پڑھتے ہیں, فلیعبدوا رب ھذا البیت, انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. کیوں؟ الذی اطعمہم من جوع, واللہ کی جس نے بھوک میں کھانا کھلایا, وآمنہم من خوف, اور خوف کی کیفیت سے نکال کر امن عطا فرما دیا. گاؤں دیہاتوں میں مثال زیادہ چلے گی, ایک شخص کا گھوڑا ہے, ایک شخص کی بھینس ہے, اس کو کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے, چلے گھوڑے کی مثال لیں, اس کے لیے چھپر بھی لگا دے دوسرے بچنے کے لیے. اب اگر وہ اس کی بات نہ مانے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ چھپر لگاتا ہے کہ اس کا ہاتھ لگا ہے, اور گھوڑے کا فرض ہے کہ چلے اس کی بات مانے. کیوں بھائی؟ تجھے کھلا رہا ہے, تجھے پلا رہا ہے, تجھے حفاظت کر رہا ہے. اتنی سی بات پر انسان کو اپنے مالک بننے کے وقت تو سمجھ آ جاتی ہے. جانور کے ہم تو اولاد کے ساتھ بھی چاہتے کہ وہ ہماری بات مانے, اور منواتے ہیں. کیوں بھائی؟ میں تیرا باپ, میں تیری کفالت کر رہا ہوں, تو میرا ہے, کہے تو میری باتیں مانے گا. اتنی دیر کے لیے یہ تو تسلیم کر لے کہ ہمارا حق ہے کہ ہماری مانے, تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی تو مانے کہ اس کا حق ہے کہ ہم اس کی مانے. ہم اس اولاد کے خالق نہیں ہیں, اللہ ہمارا خالق ہے. ہم اس اولاد کے رازق نہیں ہیں, اللہ ہمارا رازق ہے. ہم اس اولاد کے اصل مالک نہیں ہیں, مالک تو وہ اللہ, اس کا بھی تو سوچیں نا. اچھا جی, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ چاہے کہ اولاد جو ہے وہ 2 گھنٹے بعد ہمارے مان لے بات, 22 گھنٹے نہ مانے, کبھی ایسا ہوتا ہے؟ کیا چاہتے ہیں ہم 24 گھنٹے بعد؟ جو کسی جانور کا مانے کہ وہ کیا چاہتے ہیں, جب کہو چلے چلے بھائی, جب کہو چلے چلے. یہ بات اللہ کے بارے میں ماننے کو تیار نہیں. اللہ کی بندگی کو کہیں جمعے کی, معاف کیجیے گا, 2 رکعت تک محدود کر دیا, کہیں 5 وقت کی نماز کی 2 گھنٹے تک محدود کر دیا. تو کیا اللہ 2 گھنٹے کے لیے معبود ہے 24 گھنٹے کے لیے؟ یہ بھائی 24 گھنٹے کے لیے نا, تو گھر میں جا کے رب کیوں نہیں ہوتا؟ وہ دکان پر رب کیوں نہیں ہوتا؟ دکان پر کہیں مال تو رب نہیں بن جاتا ہمارا, اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری شریف کی روایت, تعیس آپ دینار و آپ درہمی, خلاف ہو گیا درہم کا بندہ اور دینار کا بندہ. بندہ کس کا بندہ تھا؟ اللہ کا. رب تو اللہ تھا, بندہ اس کا بندہ تھا. یہ مال کا بندہ بن گیا, اس کا رب کون ہوا؟ مال. جس کے پیچھے پیچھے تھا, جس کے پیچھے پیچھے جس کی مانتا ہے وہ اس کا رب. یہ ہے جو عہد اللہ نے کرا ہے. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, بخاری شریف کی روایت ہے, ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے سلامت, صحیح فطرت پر, وہ اسلام توحید پر. پھر اس کے ماں باپ اب اس کو یہودی نصرانی اور مشرک بنا دیا کرتے ہیں. یہ وہ اللہ تعالیٰ کا بنیادی تعارف فطرت انسانی میں موجود, جس کی یاد دہانی کے لیے دلائل اندر سے ہماری فطرت میں, شواہد اس کائنات کی کتاب میں پھیلے ہوئے, یاد دہانی کتاب کے ذریعے ہوئی اور ہو رہی ہے, اور مزید توجہ رسولوں کے ذریعے کرا دی گئی کہ یہ ہے تمہارا رب, اس نے تو اسے اقرار دیا, تم پر عائد ہوتی ہے پابندی کہ اس کو اپنا رب مان کر اس کی بندگی کی روش اختیار کرو. آگے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کل کوئی کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ اللہ ہم تو غافل تھے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. نہیں, اقرار کروا کر ادھر بھیجا ہے, اور فطرت میں اللہ کا تعارف رکھ کر تمہیں زمین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا ہے. اگلی آیت فرمایا 173 میں, کہ یہ نہ کہہ دینا وہ شیر تو ہمارے باپ دادا نے کیا تھا, ہم تو ان کے باپ کے لوگ تھے, کہ اللہ تو ہمیں جو ہم نے غلط کاری ہمیں ہلاک کرتا اس پر کہ جو برے لوگوں نے اعمال کیے. نہیں, قرآن کہتا ہے صاحب سورۃ لقمان کی آخری آیت ہے, باپ بیٹے کی جگہ جواب نہیں دے گا, بیٹا باپ کی جگہ جواب نہیں دے گا. امام غزالی کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ, باپ کو اگر بیماری آ گئی تو بیٹا دوائی نہیں دیے گا, باپ کو پینی پڑے گی تب انشاءاللہ شفا ملے گی. روٹی بھوک لگ رہی ہے اور باپ کھا لے اور بیٹے کی بٹ جائے, بھوک ایسا نہیں ہو سکتا. ہر ایک کو اپنی جواب دہی خود کرنی ہے. قرآن نے کہا سورہ مریم کی آیت نمبر 95 میں, 95 میں, وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا, ہر ایک اکیلے اکیلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا. اللہم حاسبنا حساب یسیرا, اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما. دنیا کے ایگزامس ہمارے بچے دیتے, نوجوان بھی بیٹھے اور دنیا کے ایگزامس ہم بھی دیتے رہے, اس ایگزامس کے حوالے سے کیا خیال ہے جو پوری زندگی ہمیں دینا ہے؟ قرآن نے کہا سورۃ الملک آیت نمبر 2 میں, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, یہ موت اور حیات کا سلسلہ اللہ نے کاہے کو قائم کیا؟ اللہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے. اللہ ہمیں اس امتحان کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. آیت 174 میں بتایا گیا, اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں آیتوں کو تاکہ لوگ لوٹیں اللہ کی طرف. وہ تو اتنا مہربان ہے اس نے ٹیکسٹ بک بھی دے دی قرآن کی شکل میں, اتنا مہربان ہے کہ اس کا مینول بھی دے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی شکل میں, اور اتنا مہربان ہے کہ پرچہ بھی آؤٹ کر دیا. ہے نا ہمارے ان میں سوالات قبر کے, پتہ ہے نا بھائی تمہارا رب کون ہے, تمہارا دین کیا ہے, تمہارے نبی کون ہے, بتاؤ. یہ لو پرچہ آؤٹ ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. قیامت کے لیے نماز کا بھی سوال ہوگا, اور حدیث پہ جو ترمذی کی, زندگی کہاں لگائی, جوانی کہاں لگائی, مال کہاں سے کمایا, مال کہاں خرچ کیا, جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا. حکمران سے رعایا کے متعلق پوچھا جائے گا, ذمہ دار اس کے نیچے وعدوں کے متعلق پوچھا جائے گا, شوہر سے بیوی بچوں کے متعلق پوچھا جائے گا, بیوی سے شوہر کے بچوں گھر کے متعلق پوچھا جائے گا, مالک اور اس کے غلام کے متعلق پوچھا جائے گا. یہ بخاری شریف کی خرچہ بھی آؤٹ کر دیا. اللہ فرما رہے ہیں واضح کر رہے ہیں چیزوں کو تاکہ لوگ لوٹیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. اس کے بعد ایک شخص کا بیان ہے, قرآن حکیم کو جب وہ واقعات بیان کرتا ہے یا کردار بیان کرتا ہے تو ناموں سے دلچسپی نہیں ہوتی. گو کہ بعض مفسرین نے اب جو آیات آ رہی ہیں اس کے ذمن میں بنی اسرائیل کے شخص بلعام بن باورا کا نام بھی بیان کیا ہے, اور ممکن ہے کہ تاریخ کے اعتبار سے بات درست بھی ہو, لیکن قرآن نے اپنے آپ کو لمٹ نہیں کیا کسی ایک کردار کے بیان کے تک, اسی لیے نام نہیں لیا, بلکہ قرآن نے کردار بیان کر دیا. اب ہر دور کا ہر شخص دیکھ لے کہ اگر یہ برا کردار سامنے آیا تو کہیں میرا تو نہیں, تو توبہ کرے, رجوع کرے اللہ کی طرف. اچھا کردار سامنے آیا اور محسوس کیا کہ میرے اندر یہ استقامت موجود ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے, مزید استقامت کی توفیق مانگے. یہ انداز ہے قرآن کا. اس اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی یا اپنے معاشرے اس ماحول کی تصویریں نظر آتی ہیں اگلی آیات میں جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں, اور یہ زندہ کلام ہے قرآن کا. 12 آیت آئی ہمارے سامنے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم, یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا اپنا ذکر موجود ہے, تمہارے اپنے حالات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. ہم آئیے اگلی آیت کا مطالعہ کریں, آیت نمبر 175. دو مثالیں ایسی ہیں قرآن میں, جیسے کہ ایک یہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ ایک شخص کے پاس علم بھی ہو, علم ہدایت کا علم بھی شاید ہو, لیکن وہ پھر دنیا پرستی میں مبتلا ہو گئے, آخرت کے بجائے دنیا کو مقصود بنا لے, پستی زمین کی طرف گرنا شروع ہو جائے, تو اللہ اس کے علم اور چاہے وہ علم ہدایت پر ہی مبنی کیوں نہ ہو کے باوجود اس کو گمراہ کر کے چھوڑتا ہے. ایک مثال یہ جو ہم پڑھیں گے, اور ایک مثال ہے 25 پارے میں سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 23. وائل غلط علم کے باوجود گمراہ کر دیا, اللہ ہمیں گمراہی سے بچائے. اسی لیے اللہ کے رسول کی دعا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم انی اسألک علما نافعا. زمزم بھی کر بھی پڑھتے ہیں, صرف علم نہیں, علم نافع کی دعا کرتا ہوں. اور ایک سوال ابھی جو میں بات سوالا درست کر رہا تھا وہ علم کے مطابق ہوگا. ترمذی کی روایت, پہلا زندگی کہاں لگائی, دوسرا جوانی کہاں کھپائی, تیسرا مال کہاں سے کمایا, چوتھا مال کہاں خرچ کیا, پانچواں جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ علم جس پر عمل نہ ہو وہ بیکار ہے, بارے جان ہے انسان کے لیے قیامت. اللہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے جو ہدایت کے ساتھ ہو اور اس ہدایت پر عمل کی توفیق کے ساتھ ہو, وہ انشاءاللہ تعالی انسان کے لیے کارآمد ثابت ہوگا. فرمائے کہ وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس شخص کی خبر سنائیے, واقعہ سنائیے جس کو ہم نے اپنی آیات عطا فرمائی. آیات فَانْسَلَخَ مِنْهَا, وہ اس سے صاف نکل گئے, ہٹ گئے, یعنی کچھ اور ہی وعدوں کو اسے ترجیح دے دی. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ, شیطان اس کے پیچھے لگ گیا, فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ, اور وہ گمراہ لوگوں میں سے ہو گیا. آیات تھی, ہٹ گیا, کیا مطلب؟ اللہ کی آیات تو موجود ہوگی لیکن اس نے نظر انداز کر دی, کسی اور شے پہ ترجیح دے دی. جب یہ کیا فرمایا کہ ہم نے شیطان سے مسلط کیا اور یہ شخص گمراہ لوگوں میں سے ہو. اتنی بات بھی جان لیجئے کہ شیطان کا مسلط ہوا جب وہ خود اللہ کی آیات سے ہٹا, اور یہی بات قرآن نے کہی سورہ الزخرف آیت نمبر 36 میں, وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, جو رحمان کے ذکر اور یاد سے ہٹتا ہے ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا دوست بن جاتا ہے. تو شیطان کب آئے گا؟ جب ہم آنے کا موقع دیں گے. اور لاز اس کو برا بلا کہنے کوئی فائدہ نہیں. مصطفیٰ قیامت کے دن کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم, مجھے ملامت نہ کرو, اپنے آپ کو ملامت کرو, تمہیں نے تو مجھے موقع دیا تھا نا. ورنہ اللہ کے ذکر کے ساتھ بندہ اللہ کی یاد کے ساتھ اللہ کے حکم کے ساتھ جڑا رہے شیطان انشاءاللہ حملہ نہیں کرے. لیکن یہاں کیا ہے, وہ اللہ کی آیات سے ہٹا تو شیطان لگا, اب وہ گمراہ لوگوں میں. آگے فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا, اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے اس کو بلندی عطا کرتے. اللہ کا کلام قبول کیا ہوتا یا قبول کرنے کے ساتھ عمل کیا ہوتا تو اللہ اس کے ذریعے اس کو عروج عطا فرماتا, بلندی عطا فرماتا. کتنی خوبصورت مطابقت ہے اللہ کے کلام میں اور رسول اللہ کے کلام میں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہی لفظ مسلم شریف کی روایت ہے, ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين, بے شک اللہ اس کتاب قرآن کو تھامنے کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس کو تر کر دینے کی وجہ سے لوگوں کو دلیل اور رسوا کر دے گا. کتنی مطابقت ہے, اللہ کہہ رہے ہیں اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے اس کو عروج عطا کرتے, اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اس قرآن کی بدولت اللہ لوگوں کو عروج دے گا اور اس کو تر کر دینے والوں کو دلیل اور رسوا فرما دے. اقبال نے بھی کہا تھا وہ زمانے میں معاذ سے مسلمان ہو کر اور تم خواہ ہو تاریخ قرآن. آج قرآن کے ساتھ ہمارے رویے کیا ہے, بارہا یہ باتیں آ چکی ہیں, آئیے اور آگے مطالعہ کریں. فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیات کے ذریعے بلندی عطا کرتے لیکن اس نے خود ہی نہیں چاہا تو زبردستی کا تو معاملہ نہیں. ولکنہ اخلد الی الارض, لیکن وہ زمین کی طرف مائل ہو گئے. زمین کی طرف کا مطلب کیا, پستی کی طرف, زوال کی طرف. وہ تبا ہواہ اور اپنی خواہش نفس کے پیچھے پڑ گئے. بعض مفسرین جو واقعہ لکھا اس میں لکھا کہ وہ کسی عورت کے چکر کے فریب کے اندر مبتلا ہو گیا اللہ کی آیات سے. آگے مثال دیکھیے, فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, تو اس کی مثال کتے کی مثال کی طرح. ابھی الفاظ قرآن نے استعمال کیے اس کے کردار کو ظاہر شو کرنے کے,
سمجھانے کے لیے ہم لوگوں کو. اس کی مثال کتے کی طرح ہے, ان تحمل علیہ الحد او تدرک الحد, اگر اس پر بوجھ لادو تب بھی ہانپتا رہے گا, چھوڑ دو تب بھی ہانپتا رہے گا. اسی ہانپنے کی کیفیت اس کی زبان لٹکتی رہتی, پیٹ بھرا ہوگا تب بھی زبان لٹکتی رہے گی. یہ حرص طمع لالچ کی طرف اشارہ ہے. اور کیسی حرص طمع اور لالچ؟ دنیا کی دولت, کہیں وہ عورت کی محبت, کہیں مال کی محبت, کہیں شہرت کی محبت, کہیں اقتدار کی محبت, کہیں کرسی کی محبت, کہیں نام و نمو کی محبت. یہ دنیا کی جو محبتیں, فرمایا کہ یہ اس کی کیفیت, کتے کی طرح. اس کی حرص کبھی ختم نہیں ہوتی, اس کی راہ ہمیشہ ٹپکتی رہے گی, اس کی زبان ہمیشہ لٹکتی رہے گی, چاہے مل جائے گا تب بھی. یہ ہے اس کی کیفیت. کس کی آواز اس کے پاس تھی؟ ہٹا تو اس پستی پر پہنچا. ہٹنے کی وجہ کیا بنی؟ کہیں اس واقعے میں عورت کی محبت اور ناجائز محبت, ظاہر بات ہے, یا پھر دنیا کی شہرت, دنیا کا مال وغیرہ, جس کی کہ میں نے آپ کے سامنے تفصیلات خرچ کی. اس کی بنیاد پر اللہ نے اس کو گمراہ لوگوں میں شامل کر دیا اور وہ پستی کی اس انتہا پر پہنچا. لیکن آگے قرآن کا بیان ہے, یہ کسی ایک فرد کا معاملہ ہی نہیں ہو سکتا, پوری کی پوری قوم بھی اس کیفیت میں مبتلا ہو سکتی ہے. آگے دیکھیں اللہ کے الفاظ, ذالک مثل الذین مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا, یہ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو. فقصص القصص لعلهم يتفکرون, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ حالات بیان کیجئے تاکہ لوگ غور و فکر کریں. اگلی آیت میں پھر قوم کا بیان, ساء مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا, بری ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. وانفسهم كانوا يظلمون, اور وہ اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا. یہ روش, یہ رویہ ایک پوری قوم کا ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ کی آیات دینا چاہتا ہو دے چکا ہو, موجود ہو, لیکن وہ اللہ کی آیات کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے, مال و دولت کو ترجیح دے, دنیا کے وقتی عارضی چند روزہ فوائد کو ترجیح دے دے, اور اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دے, پیچھے ڈال دے. آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ عربوں کو لیجئے جن کی زبان میں اللہ کا کلام, آج دبئی کے اندر صبح کا بول جو ہے وہ صبح مارکیٹ کے اندر بکرا ہے. کیا ہم غیر مسلم ممالک کی بات کریں, بہت مزے لینے کے بیان کرتے ہیں امریکہ میں یہ ہو گیا اور فلاں جگہ یہ ہو گیا, وہ تو ہوگا. اب ہمارا حال کیا ہے؟ زنا کی دعوت ہے شہر کراچی کے اندر, زنا کی دعوت ہے ٹیلی فون نمبر کے ساتھ پڑا ہے میری جیب کے اندر, پرس کے اندر وہ ایڈورٹائزمنٹ جو ایک بہت بڑے پوش علاقے کی دکانوں میں تقسیم کیا ڈھلنے کے ساتھ. کون سی یہ قوم تھی جس نے 1949 میں طے کر دیا پاکستان کے بننے کے بعد آبجیکٹو ریزولوشن کے اندر, قرارداد مقاصد کے اندر آرٹیکل نمبر 1, اتھارٹی بلانگس ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ہم تسلیم کرتے کہ حاکمیت اقتدار یہ اللہ کا حق ہمارا نہیں, انسانوں کا نہیں. اور نو لیجسلیشن وڈ بی میڈ ریکارڈنگ دی قرآن اینڈ سنت, اس ملک میں کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہو. کہاں آج قرآن و سنت کی بات رکھتی ہو تو یہ زنا کی دعوتیں ہوں گی؟ یہ قوم کے لوٹنے والے ہمارے حکمران ہوں گے؟ ہو سکتا ہے کیا؟ اللہ کے رسول نے کہا اگر بالفرض فاطمہ بنت محمد کی چوری کرے تو اس کے ہاتھوں کو کاٹنے کا میں حکم دوں. وہ قرآن سنت کے بالا دستی نہیں. یہ تو وہ حکمرانوں کا حال, معاف کیجئے گا میں پھر معذرت چاہوں گا, آپ کو بتا دیے بعد میں نے کیا کہنا. ہمارا حال کیا ہے؟ MBA انجینئرنگ, میڈیسن کی لائن, چارٹرڈ اکاؤنٹنسی, اور مزید ہائر ایجوکیشن کے لیے آسٹریلیا, امریکہ, کینیڈا, ٹھیک, لاکھوں روپے لگ گئے, 20-30 سال لگ گئے ہماری تعلیم کو, ٹھیک. اللہ کی کتاب کیلکولیٹ تو کرے, کبھی 5% وقت بھی نہیں لگا ہوا. میں مجموعی معاشرے کی بات کر رہا ہوں. ایکسپشنز یا استثناءات ہو سکتے ہیں, الحمدللہ لیکن مجموعی اگر قوم اور معاشرے کی بات کریں تو آپ اندازہ کیجیے آج اللہ کے کلام کی کیا اہمیت ہمارے دلوں میں ہے. اخبار جتنی ہے 5 روپے کا اخبار 10 روپے کا اخبار ہے تھی بھائی, جس میں جھوٹ بھی ہے, واہیات تصویریں بھی ہیں, گناہ کی دعوتیں بھی ہیں, غلط بیانی بھی ہے, نہ جانے کیا کچھ. ماں باپ پابندی سے پڑھتے, مس نہیں ہو سکتا ہوں. ہم ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں جس کی 99.99% باتیں واہیات ہیں, بے حیائی پر مبنی, جھوٹ پر مبنی ہے. اس کے سوا کچھ. ہم انٹرنیٹ پر بیٹھتے ہیں, ہمارا نوجوان بیٹھتا ہے اور اس کو پتا ہوگا کہ انٹرنیٹ کے غلط استعمال میں ہمارے ملک نمبر 2 یا 3 پر ہے اس دنیا سے. ہمارے پاس موبائل فون کے اوپر, معاف کیجئے گا, واہیات قسم کی باتیں شیئر کرنے کے لیے, پڑھنے کے لیے ٹائم موجود ہے. اللہ کی کتاب کے لیے کتنا وقت ہے ہمارے پاس؟ کیا واقعی اللہ کی سب سے یہ دنیا کی عظیم ترین کتاب ہے؟ کیا واقعی اگر ایسا ہے, دل پہ ہاتھ رکھ کے ہم سوچے ہیں مسلمان. جارج برنارڈ شا نے اس کا تجزیہ کیا, اسے کہا کہ جب میں قرآن کو پڑھتا ہوں تو اس سے بہترین کوئی کتاب دنیا نہیں. ایک واویلا ندی اس کے اسٹیٹمنٹ کے اوپر ہو انگریزوں کی طرف سے, یہ تم نے کیا کہہ دیا مسلمانوں کی تو فیور میں بات ہوگی. لیٹ می اسپیک مائی سیکنڈ اسٹیٹمنٹ, لیٹ می اسپیک مائی سیکنڈ اسٹیٹمنٹ. وہ کہتا ہے کہ جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو اس سے بہترین کوئی کتاب دنیا کے اندر, اور جب میں مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو ان سے بدترین کوئی قوم دنیا کی. اتنی عظیم کتاب ان کے رب ان کو دی ہے غیر مسلم, ان کے پاس وقت. ہاں وہ مردوں کے لیے پڑھی جاتی ہے. آج ہم بہت چھوٹا سا کام لے رہے ہیں قرآن کو, یہ بہت بڑی کتاب, بہت بڑی کتاب. قبر کی رات میں آئی, تقدیروں کو بدل دینے والی رات نا, انزلناہ فی لیلۃ القدر. اس تقدیروں کی بدل دینے والی رات میں یہ قدر والا کلام رب نے دیا جو انسانیت کی تقدیروں کو بدل سکتا. لیکن ہمارے پاس یہ وہ ہدایت نامہ کہ 1,57,00,000,000 مسلمان, آدھے تو بارے ہوں گے نا, آدھے کم و بیش, تو 75 کروڑ اسے ظاہر کر لی تھی. جب بھی نماز پڑھے گا کیا دعا کرے گا؟ اہدنا الصراط المستقیم. صراط المستقیم کیا ہے؟ یہ کتاب. اور ہمارے ایک استاد نے بڑی پیاری بات کہی, وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے, 12 ربیع الاول تھی, نماز ادا کی ہوگی نا, کیا دعا کی ہوگی انہوں نے بھی؟ اہدنا الصراط المستقیم. ان کے ذریعے تو ملا, اور وہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ یہ ہے کلام. خدا رحم سوچے کیا اللہ کو جواب دیں گے. ہماری دنیا بھی ایجوکیشن ہم سب کو بتایا ماشاءاللہ کتنے ہم نے ایکسلریٹ کیا, اس کے اندر کتنا وقت لگا, ہمارے ماں باپ کا پیسہ لگا, ان کی محنتیں لگی, اب ہماری بچوں پر لگ رہی ہیں, ہمارا پیسہ لگ رہا ہے, ہماری محنتیں لگ رہی ہیں. اس کتاب کے لیے کیا ہوگی یہ جس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ وہ شخص جس کو ملا اور ہٹا, شیطان مسلط ہوا اور قرآن کا بیان ہے تو گمراہ لوگ مل گیا, اور کتے کی مثال اللہ نے دی. اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. یہ پاکستان, یہ اردو بولنے والوں کا ملک, 55 سے زیادہ ترجمے قرآن کے موجود ہیں, شاید دنیا کسی زبان میں اتنے ترجمے قرآن کے, 55 سے زیادہ. تفاسیر وہ ہیں کہ عالم عرب ان تفاسیر کے اسٹینڈرڈ جیسی کوئی تفسیر آج کل کے دور کی بات کرو پیش کرنے سے قاصر ہے. بلکہ یہاں یہ تفاسیر چھوڑ دیجیے, میں نام لوں گا تو بولے گا صاحب نے ان کی بھی بات کر دی, آپ نے ان کی بھی بات کر دی, چھوڑ دیجیے ناموں کو. وہ تفاسیر ہے کہ عالم عرب ان کا عربی میں ترجمہ ہو رہا ہے, عربوں کو پڑھائی جا رہی ہے. عالم انگریز میں یا عالم انگلستان جو بھی آپ کہہ لیں, یورپ کہہ لیں, انگریزی میں ترجمہ ہو رہا ہے, وہ لوگ پڑھ رہے ہیں. اتنی نعمت دی اللہ نے خطے کو, اتنا قرآن کے سمجھنے والے, سمجھانے والے, لکھنے والے, بیان کرنے والے, پڑھانے والے دی اللہ تعالیٰ, ہم نے قدر نہیں کی. اور قرآن کہتے ہیں کہ اللہ کو تمہاری حاجت نہیں ہے,
قرآن نے کہا پورے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آیت میں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ, اگر تم ہٹو گے اللہ تمہاری جگہ کسی اور چیز کو کسی اور کو لے آئے گا, تم منہ پھیرو گے اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو کھڑا کر دے گا اور وہ تمہاری طرح نہیں. آپ انٹرنیشنلی آپ دیکھیے جن لوگوں کو اللہ نے اسلام کی قبولیت کی توفیق دی, نہ اردو ان کی زبان نہ عربی ان کی زبان, اور آج وہ کس طرح انسانیت کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کر رہے ہیں. اللہ کو ہماری حاجت نہیں ہے, ہمیں اللہ کی حاجت ہے, ہمیں اللہ کی کتاب کی حاجت ہے. اگر آج ذرا رمق پیدا ہوئی ہو تو دو بشارات سن لیجئے اور آج سے کوشش شروع کر دیجئے, اگر کوتاہی ہو رہی اور اللہ نے توفیق دے رکھی ہے قرآن سے مضبوط تعلق کی تو دعا کیجئے اللہ توفیق عطا فرما دے, لیکن اگر کوتاہی ہے تو خدا را بھی اللہ سے دل میں اللہ سے جو ہے پناہ مانگیے, توبہ کیجئے اور اللہ کی کتاب سے عملاً تعلق قائم کرنے کے لیے کھڑے ہو جائے. کیا کرے, ویر دیر از اویل تڑپ ہوگی اللہ خود ہی آپ کو مجھے پکڑ کے چلائے گا. اب ایک آیت اور ایک حدیث سن لیجئے. قرآن نے کہا سورہ عنکبوت کی آخری آیت 69 والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں جد و جہد کرتے ہیں ہم اپنے راستوں کی ان کو ہدایت دے دیں گے. اللہ کی طرف جانے والا راستہ ایک ہے صراط المستقیم, لیکن اللہ کس کس پر ہاں لے کر آ جائے وہ طریقے بے شمار ہو سکتے ہیں. جو ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنے راستوں کو ان کے لیے کھول دیں گے. اور اللہ کے رسول کی وہ حدیث اکثر آپ نے اس نظرات کو یاد ہوگی ہوگی مجھے امید ہے, حدیث بخاری شریف کی حدیث قدسی, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اگر میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں, میرا بندہ کسی محفل میں مجھے یاد کرتا ہے میں اس سے بہتر محفل فرشتوں میں یاد کرتا ہوں, وہ ایک بالش میری طرف آتا ہے میں ایک ہاتھ بھر اس کی طرف جاتا ہوں, وہ ایک ہاتھ بھر میری طرف آتا ہے میں دو ہاتھ بھر اس کی طرف جاتا ہوں, وہ چل کر میری طرف آتا ہے میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں. خدا را اس کی کوشش کی ہماری تلاوت درست ہونی چاہیے, کرے تو صحیح, پہلا مسئلہ تو یہ ہے, اور صحیح ادائیگی الفاظ بھی بارہا بتایا جا چکا ہے, لیکن چلیے کچھ بشارات بھی سنیے تاکہ جذبہ پیدا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جامع ترمذی کی روایت ہے کہ قرآن کے ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں, اور اس حدیث سے یہ ثابت ہے کہ بغیر سمجھے بھی انشاءاللہ ملے گا, لیکن خالی تلاوت کافی نہیں ہے, ثواب ہے نا, ملے گا انشاءاللہ. لیکن قرآن کہتے ہیں ہدایت کی کتاب ہے, ثواب کا ذکر حدیث میں سلام ہو تو بات ختم ہو گئی, لیکن قرآن کہتے ہیں ہدایت کی کتاب ہے. اس لیے اگلا کام کیا ہے, اس کو سمجھنے کا اہتمام. جس عالم دین پر اعتبار ہو اس کا ترجمہ تفسیر تو پڑھی, جس پر کسی پر اعتبار ہوگا پڑھیے اس کو بھائی, قرآن کی طرف سے آئی اور کسی پر بھی اعتبار نہیں ہے تو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ میری امت کا ایک حصہ ہمیشہ غالب رہے گا اور قائم رہے گا حق سے, کہ دنیا اہل حق سے علماء حق سے کبھی خالی نہیں رہے گی, تاکہ جب قیامت آئے تو بدل تو کہیں نہ کہیں تو آپ کو ملیں گے. جس پر اعتبار ہو جائیے, اللہ اس غیر مسلم کو جس کے گھر میں بائبل پڑھی گئی انجیل پڑھی گئی اس کی طلب اور تڑپ پر جب اس نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہے تو اللہ نے اس بندے کو قرآن کا عالم بنا دیا ہے, قرآن کا مبلغ بنا دیا ہے. تو کیا میں اور آپ جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوں بچپن سے قرآن سننے جب سچی طلب و تڑپ کے ساتھ ہاتھ پھیلائیں گے تو کیا اللہ ہاتھ خالی لوٹائے؟ مسلم احمد کی روایت ہے کہ اللہ کو حیا آتی ہے کہ میرا بندہ ہاتھ پھیلائے اور میں اس کو خالی لوٹا. تو کسی پر اعتبار ہوگا بھائی, اس کا ترجمہ پڑھیے, تشریح پڑھیے. اہل علم کی مجالس ہوتی ہیں, ان مجالس میں آئیے, وقت لیجئے, وقت لے کر جائیے ان کے پاس, بھائی کس طرح میں پڑھوں, کیسے میں مطالعہ کروں, کیا کروں میں آخر, اللہ سے دعا کر کے جائیے ایسے لوگوں کے پاس, اللہ تعالیٰ توفیق دے گا. پھر وہ بشارت سنیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابن ماجہ شریف میں آپ نے فرمایا کہ قرآن کی ایک آیت کا سمجھ لینا 100 رکعت نفل ادا کرنے سے زیادہ افضل. یہ اہمیت اس قرآن کی, ایک آیت سمجھ لینا, ہاں ترجمہ کیا ہے, مسئلہ کیا بیان ہوا, کیا حکم رب نے دیا, کس بات سے منع کیا, ایک آیت کا سمجھ لینا 100 رکعت نفل ادا کرنے سے زیادہ افضل ہے. پھر یہ قرآن چاہتا ہے اس پر عمل ہو. ہم کہتے ہیں دنیا کی بہترین کتاب عمل نہیں کرتے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو بات درست نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ الصف آیت نمبر 2 اور 3 میں, یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون,
کمر وقت عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, کیوں وہ باتیں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟
یہ بات تو اللہ کو بہت بیزار کر دینے والی, غصہ دلانے والی ہے کہ تم وہ باتیں کہو جو تم کرتے نہیں ہو. تم کہتے ہو یہ بہترین کتاب ہے, تمہارا عمل تو ثبوت پیش نہیں کر رہا.
تم کہتے ہو جو لکھا ہے اس میں سچ ہے, لیکن تم نماز میں نہیں آتے, تمہارا تو عمل اس کے خلاف ہے. تم اس میں کہتے ہو لکھا ہے کہ سود اللہ رسول سے جنگ کے مترادف ہے, اور تم نے سودی اکاؤنٹ کھول رکھے. تم کہتے ہو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بے حیائی پھیلانے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب ہے, اور تمہارے گھر کے اندر جو ہے فلمیں ڈرامے ناچ گانے چل رہے ہیں. ہاؤ کم, کیوں باتیں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ یہ شخصت معاملہ. لیکن عمل شروع ہو جائے تو اللہ کے رسول نے گارنٹی دی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ترمذی شریف کی روایت ہے, من عامل بھی اجیرا, جس نے اس پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ ہو گیا, ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ. پھر اگر اس سے بتا دو یہ بھی ہے کہ آپ اس قرآن کے مبلغ بن جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے ہمارا ایمان ہے کہ نبوت ختم ہو گئی ان پر, اب رہتی دنیا تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے. اللہ نے اس کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی. جامع ترمذی کی روایت ہے, طویل حدیث کا آخری حصہ ہے, من دعا الیہ صراط المستقیم, جس نے اس قرآن کی طرف لوگوں کو دعوت دی اس کو تو سیدھے راستے کی ہدایت عطا کر دی گئی. یہ بشارات حدیث کلام. ایک اور پیاری حدیث ہے بحث شریف میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے کلام کی فضیلت باقی سارے کلاموں پر ایسی, بلکہ قرآن کی فضیلت باقی سارے کلاموں پر ایسی ہے, قرآن کی فضیلت باقی سارے کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ کی فضیلت ادنا ترین مخلوق پر ہے. اب باقی سارے کلاموں میں اخبار بھی ہے, انٹرنیٹ بھی ہے, کتابیں بھی ہیں, فزکس بھی ہے, بایولوجی بھی ہے, کیمسٹری بھی ہے, یہ بھی ہے, پالیٹکس بھی ہے, سب کچھ ہے, سارے کلاموں پر اس قرآن کی فضیلت ایسی ہے جیسے اللہ کی فضیلت ادنا ترین مخلوق پر. اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق دے, ہماری کوتاہیوں کو اللہ معاف کرے. ابھی دل میں ارادہ کیجئے اور آپ دیکھیے اللہ تعالی ہماری کیسے مدد فرمائیں گے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.